بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير صدق الله العظيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ دو اجتماع سے پیشتر تک آپ حضرات ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کیا نصیحت و وصیت ہے قرآن مقدس کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے. آج پھر اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. تحدیث نعمت کی خاطر رب قدیر جل جلالہ کے شکر کو ادا کرتے ہوئے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ذکر کرنے کی غرض سے یہ اطلاع دیتے ہوئے مجھے بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ کینیڈا اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 19 اور 20 جولائی کو سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ عظیم الشان سنی اجتماع کینیڈا میں پہلی بار ہوا اور امریکہ میں گزشتہ سنیچر و اتوار کو یعنی 26-27 کو دو روزہ نیو یارک کے قریب نیو جرسی سٹی میں دو روزہ اجتماع ہوا. رب قدیر کے فضل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے بے پناہ کامیابی سے یہ دونوں اجتماعات ہم کنار ہوئے اور اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ امریکہ کے اجتماع کے اندر ایک نوجوان جو عیسائی تھا وہ حاضر ہوا اور اس اجتماع کے اندر نصف گھنٹے تک وہ بیان کے اندر شریک رہا. اس کے بعد نماز کے منظر کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صلاۃ و سلام کھڑے رہ کر صرف وہ ہونٹوں کو ہلاتا رہا. سلام تو اسے پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اس کے 15 منٹ کے بعد رب قدیر نے اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کی شمع اس کے سینے میں روشن فرمائی اور وہ اسلام قبول کر لیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سب کچھ پروردگار کا کرم اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی تحریک سنی دعوت اسلامی کی آواز پہنچتی ہے وہ جب تصور میں اس مرکز کے حوالے سے سوچتے ہیں تو وہ آپ حضرات کو بھی خوش نصیب سمجھتے ہیں اور ہم لوگوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ہفتہ واری اجتماع میں لوگوں کے ہجوم، لوگوں کی شرکت، گویا وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہر آنے والا ہفتہ واری اجتماع میں اپنے سینے کو حضور کی محبت سے لبریز کر کے لاتا ہے. خیر، مزید کچھ تفصیلات عرض کرنے کی بجائے آئیے ہم اپنے مقصد کی طرف پلٹتے ہیں. رب قدیر جل جلالہ کے پیارے نبی حضرت لقمان علی نبی جن علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبت من خردل او فی سقرت، ایک باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کو نصیحت کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے اور اپنے بیٹے کو برائیوں کے حوالے سے کس طریقے سے روکنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، بحیثیت باپ ایک بیٹے کے دل میں برائی سے کتنی نفرت پیدا کرنی چاہیے، وہ اس نصیحت کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی پتھروں میں، پہاڑوں میں، یا آسمانوں میں، یا زمین میں، کہیں بھی تو کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا۔ ایک بیٹے کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹے تو برائی کہیں بھی چھپ کر نہیں کر سکتا، اور بالفرض اگر تو کسی غار میں چھپ کر کے بھی برائی کرے جہاں دنیا کا کوئی شخص تجھے نہ دیکھتا ہو، دنیا کے کسی انسان کی نگاہ تجھ پر نہ پڑتی ہو، تیرے سرپرست و والی اس سے پوشیدہ رہ کر تو کہیں بھی گناہ کر سکتا ہے کرتا ہو، اور یہ تصور کرے کہ میں یہاں گناہ کر رہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے سن، چاہے تو چٹانوں میں برائی کر، چاہے غاروں میں برائی کر، چاہے پتھروں کے اندر چھپ کر کے تو برائی کر، چاہے آسمانوں میں پہنچ کر تو برائی کر، چاہے زمین میں تو ایسی جگہ برائی کر جہاں تجھے کوئی نہ دیکھتا ہو، اور برائی بہت بڑی نہیں فرمائی گئی، مثقال فرمایا گیا، مثقال حبا، رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو برائی کیا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا، اللہ اس برائی کو تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اور قرآن نے کہا وجزاء سیئت، اور برائی کا بدلہ کیا ہے، سیئت مثلہا، اس برائی کے برابر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ اگر تصورات کی دنیا میں ڈوب کر کے یہ سوچے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر کے برائی کروں گا، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، میں اپنے گھر کے ذمہ داروں سے چھپ کر برائی کروں، کون دیکھ سکتا ہے، میں غار کے اندر چھپ کر کے برائی کروں، کون دیکھ سکتا ہے، میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر پھیل کر کے ایسی جگہ برائی کروں جہاں انسان نظر نہ آتے ہوں، کون دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک بیٹے کو باپ یہ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے تو اللہ عز و جل کی مخلوق کے اندر اور اللہ کی تخلیق کے اندر، چاہے وہ چٹان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی چھپ کر کے تو برائی کرے گا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تیری برائی سے مولا بے خبر ہے، اس کا عالم تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَا، تیرے دل کے اندر جو وسوسات پیدا ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو رب تیرے وجود کے اندر وسوسات جو جنم لے رہے ہیں ان وسوسات سے بے خبر نہیں ہے، تو غار اور چٹانوں میں چھپ کر تو برائی کرے گا تو اس سے مولا کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریکی رکھنے والا اور جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کو برائی کے حوالے سے یہ تصور دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ بیٹے تم کبھی چھپ کر ہم سے کوئی برائی کر لیتے ہو، تم یہ تصور کرتے ہو کہ ماں باپ تو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے تم غاروں میں برائی کرو تمہارے ماں باپ نہ دیکھتے ہوں، تم کسی اور جگہ پر برائی کرو تمہارے رشتہ دار نہ دیکھتے ہوں، لیکن اللہ جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے، جو تمہاری زندگی اور موت اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اس اللہ سے تم کسی طرح سے بھی چھپ کر برائی نہیں کر سکتے، تم جہاں کہیں بھی برائی کرو گے مولا اس سے باخبر ہے، مولا اس کو جانتا ہے، اور مولا کے علم کے اندر تمہاری یہ برائی موجود ہے۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی یہ جذبات، کیا کبھی اس قسم کی نصیحت، کیا کبھی اس قسم کی تربیت ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کی؟ کیا کبھی بیٹھ کر ہم نے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بیٹے، برائی تم کہیں بھی مت کرو، تم ہمارے سامنے برائی سے بچتے ہو اور باہر کی دنیا کے اندر تم اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ کر دیتے ہو؟ بیٹے اللہ دیکھنے والا ہے، تم جہاں کہیں رہو اپنے پروردگار، اپنے معبود حقیقی سے تم ڈرتے رہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ برائی انسان کو کس طریقے سے کمزور کر دیتی ہے اور برائی انسان کو کس طریقے سے تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی انسان کا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان برائی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، جب کسی انسان کی زندگی برائیوں میں ڈوبتی چلی جاتی ہے، اس کے دل سے سب سے پہلے جو دولت نکل جاتی ہے وہ اطمینان کی دولت نکل جاتی ہے، وہ قرار نکل جاتا ہے، وہ سکون نکل جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان رائے کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے تو مولا اس کے قلب پر سکینہ نازل کر دیتا ہے اور اس انسان کو سکون کی دولت مل جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں، ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں قرار نہیں ہے۔ اور سکون کا متلاشی انسان نہ جانے کیسے کیسی محنتیں کرتا نظر آتا ہے اور نہ جانے کس کس طریقے سے جد و جہد کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل اپنے بندوں کو سکون کی دولت سے ہم قرار کرنے کے لیے نہ مال و زر کے حوالے سے فرمایا، نہ جاہ و حشم کے حوالے سے فرمایا، نہ دولت و سرابت کے حوالے سے فرمایا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، نیکی کرو گے تمہارے قلب کو قرار مل جائے گا، نیکی کرو گے تمہاری طبیعت کو سکون مل جائے گا۔ گناہ انسان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ معبود برحق سے رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، رسول گرامی وقار سے بھی رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں، پوری دنیا کی کیفیت کا آپ مطالعہ کریں، سوائے مذہب اسلام کے آپ کسی اور مذہب کے اندر سکون کی دولت کے حوالے سے وہ خزانہ نہیں پا سکتے جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، آج بھی عبادت کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل نظر آتی ہے۔ آج بے شمار منصوبوں کے علاوہ ایک منصوبہ یہ بن چکا ہے کہ جس طرح سے چرچ ویران ہو چکے ہیں، جس طریقے سے سرگو ویران ہوتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے معبودان باطل کی پرستش کرنے والوں کے بے شمار عبادت گاہیں آج ویران نظر آتی ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی عبادت سے روکا جائے، مسلمان بھی عبادت و ریاضت سے کوسوں دور ہو جائے۔ اس لیے سرسری جائزہ آپ لے کے چلیے، میں آپ کو بتاؤں آج کے دور کا وہ مسلمان جو دنیاوی تعلیم سے ذرا آراستہ ہو جاتا ہے، جو دنیاوی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اس کی کیفیت کا آپ مطالعہ کریں، اسے نماز میں لذت نہیں ملتی، وہ نماز کو ایک فرسودہ نظام کی حیثیت سے تصور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں بیرسٹر ہوں نماز کی مجھے کیا ضرورت، وہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں مجھے عبادت کی کیا ضرورت، وہ سوچتا ہے مجھے تلاوت قرآن کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے پاس اتنی ڈگری موجود ہے، میں دنیا کے کسی بھی شہر کے اندر کسی بھی ملک میں اگر چلا جاؤں میرا احترام کیا جائے گا، مجھے رسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، میرے لیے لوگ ہاتھ بڑھانے پر اور مسافہ کرنے پر فخر محسوس کریں گے۔ آج عالمی سطح پر یہ منصوبہ بن چکا ہے کہ دماغ کو بنایا جائے، مسلمانوں کی توجہ کو سائنس کی طرف اتنی مائل کر دو کہ مسلمان اپنی عقل کے استعمال کے اندر شب و روز خرچ کرتا چلا جائے اور ایک وقت وہ آ جائے کہ مسلمان بھی مسجد سے دور ہونا شروع ہو جائے اور جس طرح سے چرچ ویران ہو گئے ایسے ہی عبادت گاہیں ویران ہو جائے، مسلمان مسجدوں سے دور ہو جائے۔ لیکن سنو، پروردگار جل جلالہ نے اسی لیے اول روز سے فرما دیا کہ سائنس سکون کا خزانہ نہیں عطا کر سکتا، سائنس آسمانوں پر کمندے ڈالنے کے لیے منصوبے کو پیش کر سکتا ہے لیکن انسانوں کے قلب کو راحت کا خزانہ نہیں عطا کر سکتا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو عقل کے استعمال کا بھی طریقہ عطا کرتا ہے اور قلب کے سکون کا ذریعہ بھی فراہم کرتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج مغربی ممالک کی سچویشن کیا ہے، امریکہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھ سے وہاں پر کسی نے سوال کیا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ مغربی ممالک پر اس وقت سنی دعوت اسلامی بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے اور آپ لوگوں کی توجہ اس ملک کی طرف کیوں ہے، ان ممالک کی طرف کیوں ہے؟ تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہندوستان کی زمین کے اوپر اگر اللہ اور اس کے رسول کی خشیت کے حوالے سے ہم کوئی بات کرتے ہیں
تو شاید ہی کسی کی آنکھ جلدی سے چھلکتی بھی ہمیں نظر آئے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آئے. لیکن مغربی ممالک میں ہم نے دیکھا کہ جب تصوف کی کوئی بات کہی جاتی ہے, جب خشیت ربانی کی کوئی بات کہی جاتی ہے, تو انسان کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کی زمین پر لوگوں کی روح اتنی پیاسی نہیں ہے جتنی امریکہ کی زمین پر لوگوں کی روح پیاسی ہے. اس لیے کہ آج یہاں پر گناہ جتنی کثرت سے ہو رہا ہے اتنی کثرت سے کسی اور ملک میں ہوتا نظر نہیں آتا. ہندوستان کا مسلمان آج بھی عبادت کی طرف مائل ہے, ہندوستان کا مسلمان آج بھی اسلامی کلچر کی طرف بڑھ رہا ہے, ہندوستان کا مسلمان آج بھی تلاوت قرآن کی طرف قدم کو بڑھاتا نظر آتا ہے, ہندوستان کا مسلمان آج بھی علماء کا احترام کرتا نظر آتا ہے, ہندوستان کا مسلمان آج بھی رسول اعظم پر درود و سلام کے نذرانے کو پیش کر کے اپنے روح کی تسکین کا سامان حاصل کرتا نظر آتا ہے. لیکن یہاں تو روح پیاسی ہے, اور کیسی پیاسی ہے, جس طرح سے ایک انسان کسی ریس کے اندر کسی دوڑ کے اندر اگر دوڑتا ہے اور بے پناہ دوڑتا ہے تو دوڑنے کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے, اسی طریقے سے مغربی ممالک میں بسنے والا انسان گناہ کی طرف اتنا دوڑ چکا ہے اور اتنا دوڑ رہا ہے کہ اس کی روح پیاسی ہو چکی ہے. ایک قطرہ اس کے روح کے اندر ڈالا جاتا ہے تو آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو برستے نظر آ جاتے ہیں. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم روح کی تسکین کا سامان فراہم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بعض بیانات کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی, لوگوں کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی. آپ اگر وہاں کی کیسٹوں کو سنیں تو پتا چلے گا کہ لوگوں کی کیفیت کیا بن جاتی ہے. یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بالخصوص میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبا سے گزارش کروں گا, سائنس کا بھوت جن کے ذہن پر سوار ہے, معاف کیجیے گا, سائنس کا علم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو, آج ماڈرن انسانوں کی زندگی کا جائزہ لو, ماڈرن مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لو جنہوں نے سائنس کی طرف بے پناہ توجہ دی, یقیناً جب وہ بہت آگے بڑھ گئے تو ان کا قلب بھی ویران ہو گیا, سب چلنے والا نظام ذہن میں آ گیا, کھڑے رہ کر کے پیشاب کرنے پر عیب محسوس کرنا چھوڑ دیا, اور اسی طریقے سے اسلامی کلچر سے دوری اختیار کرنے پر وہ فخر محسوس کرنے لگے. سننے دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ایک ہاتھ میں سائنس بھی ہو اور ایک ہاتھ میں رسول اعظم کا نظام بھی موجود ہو, تاکہ رسول کا ایک عاشق جب سائنس کے تحقیق کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہو تو وقت نماز سر جھکانا بھی جانتا ہو اور رسول اعظم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سائنس کو حاصل کر کے دنیا کو بتا دے کہ دنیا کے اندر رسول کی سنتوں پر عمل کر کے بھی ایک سائنٹسٹ جنم لے سکتا ہے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی سائنسداں ہو نہیں سکتا, جب رسول نے جو ادا اختیار کی تو ان کی اداؤں کو اختیار کرنے سے کسی سائنسداں کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا. ایک باپ کو اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرنی چاہیے کہ بیٹا برائیوں سے بچو. آخر اس دور کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کیوں کی کہ چٹانوں کے اندر برائی سے بچو, اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی تو تمہاری برائی اللہ لائے گا, تمہیں دکھائے گا. اللہ اکبر, حضرت لقمان جانتے تھے زمانہ آئے گا, ایسا زمانہ آئے گا کہ بیٹے جب جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے تو کالج اور یونیورسٹی میں جانے کے بعد اور پیریڈ کو بنک کر کے جا کر کے برائیوں کے اڈوں کی طرف جائیں گے, برائیاں کریں گے, چھپ کر کریں گے. اسی موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہوا, اور ہمیشہ کے لیے ایک بیٹے کے لیے نصیحت کے لیے اپنے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے قیامت تک آنے والے بیٹوں کے لیے ایک عظیم نصیحت پیش فرما دی کہ دیکھو تم کہیں چھپ کر گناہ آسمانوں میں, بھلا آسمان میں ایک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ جانتے تھے مستقبل کے اندر مسلم سائنسداں جنم لے سکتے ہیں, وہ آسمان کی وسعتوں میں پہنچیں گے, لیکن ان وسعتوں میں پہنچنے کے بعد ممکن ہے ان کے ساتھ سفر کرنے والے, ان کے ساتھ تحقیق کرنے والے کوئی دوسرے بھی ہوں تو وہاں یہ نہ سوچیں کہ ان خلا میں ہمیں کون دیکھتا ہے. اس لیے بتا دیا اے مسلمانوں, اگر تم سائنسداں بھی بن گئے اور خلا میں بھی پرواز کرتے رہو تو وہاں بھی تم گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا, اس لیے کہ وہاں بھی تمہارا مولا تمہیں دیکھ رہا ہے. ورنہ آسمان کی وسعتوں میں ایک انسان اس زمانے میں کیسے پہنچ سکتا تھا. حضرت لقمان کے دور کو یاد کیجئے, کیا وہ دور ایسا تھا کہ اس دور کے اندر ایک انسان آسمانوں کی وسعتوں کو اور خلا کے اندر پرواز کر سکے؟ کیا اس دور کے اندر یہ سچویشن تھی کہ زمین کے سینے کو شک کر کے انسان تحقیقات اور بے شمار مادی خزانے کو انسانوں کے سامنے پیش کر سکے. لیکن قربان جائیے حضرت لقمان چونکہ علم و حکمت کے شہنشاہ تھے, اس لیے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی تحقیق مسلمان کرے گا, اس کے حوالے سے ان کو خبر تھی. اس لیے قیامت تک آنے والے ہر بچے کے لیے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے ایک باپ کی ذمہ داری کو اجاگر کر کے نظر آتے ہیں. بیٹوں کو سائنس کی طرف لے جانے والوں, بیٹوں کو تحقیقات کی طرف لے جانے والوں, بیٹوں کو بے پناہ علم سے آراستہ کرنے کا ذہن رکھنے والوں, یاد رکھو اپنے بیٹوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلے تم ساری تحقیقات کی طرف ان کے قدموں کو بڑھانے سے پہلے گناہوں کی نفرت ان کے دل میں پیدا کرو. اس لیے کہ جب گناہوں کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہوگی, جب گناہوں سے آر ان کے دلوں میں پیدا ہوگا, تو ان کی تحقیقات کے بعد انسان کبھی ان کو اپنا آئیڈیل بنانے سے گریز نہیں کرے گا, اور وہ کبھی بزدل نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں, جہاں کوئی ٹھوکر لگتی ہے اور جہاں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, ایک گنہگار انسان پکار اٹھتا ہے یہ کسی گناہ کی سزا ہے, مولا مجھے معاف فرما, یہ تکلیف جو آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہے. شامت اعمال کی بنیاد پر ہوگی, خطاؤں کی بنیاد پر ہوگی. آدمی اس کے بعد یہ سوچنے لگتا ہے کہ گناہ بہت بڑے بڑے ہم سے سرزد ہوئے ہیں, یہ چھوٹی سی تکلیف آئی ہے, شاید بڑے گناہوں کی سزا بڑے گناہوں بڑے تکلیف کی شکل کے اندر ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی تم برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ جب تم رائے کے دانے سے اور رائے کے دانے کے برابر بھی برائی سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو گے تو آگے چل کر تم کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہو ہی نہیں سکتے, اور جب بڑے گناہ سے تم اپنے دامن کو بچا لو گے تو سنو پروردگار جل جلالہ زمین پر بھی عزت عطا کرے گا اور محشر میں بھی تمہیں عزت سے ہم قرار دے گا. برائی سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں, برائی سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی, برائی سے انسان کا قلب ویران ہو جاتا. لیکن آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی حکمت پر, رسول اعظم نے کیا فرمایا, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو تاریکی کہاں چھاتی ہے, سب سے پہلے برائی کا اثر کہاں ہوتا ہے, تو سرکار نے فرمایا اس کے دل پر ایک کالا دھبا یا اس کے دل پر ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے. سرکار گناہ تو ہم نے ہاتھ سے کیا, گناہ تو آنکھوں سے ہوا, گناہ پیروں سے ہوا, گناہ زبان سے ہوا, تو ہاتھ پیر زبان اور آنکھوں میں سیاہی کے نقطے کی بجائے دل پر سیاہی کا نقطہ کیوں لگا؟ گناہ دوسرے اعضا سے ہو رہا ہے اور نقطہ دل پر لگ رہا ہے تو ندا آئے گی نادان, سب کچھ دل کے قرار کے لیے ہوتا ہے, تو گناہ کرے گا تو تیرے دل پر سیاہی کا نقطہ لگ جائے گا, تیرے دل کا قرار چھین لیا جائے گا, اور سن تیرے اعضا کو تیرے ظاہری وجود کو دنیا کا انسان دیکھتا ہے اور اس کے دیکھنے کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک انسان بڑا خوبصورت ہے, قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے, راستے سے گزرا تو اس کو دیکھ کر ہر کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے, کہتا ہے نا, ہر کوئی کی نگاہ اس طرف اٹھتی ہے. اللہ اکبر, کسی کا رنگ خوبصورت ہو لباس اچھا ہو تو دنیا کی نگاہیں اس پر اٹھتی ہیں, لیکن سنو اگر کسی کا دل صاف ستھرا ہو تو میرے مولا کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں, اللہ کی نگاہ عنایت اس پر پڑتی ہے, اور اس صاف و شفاف دل پر مولا کے انوار و تجلیات کی وہ بارش ہوتی ہے کہ دنیا کا انسان اپنی ماتھے کی آنکھوں سے جو نہیں دیکھ سکتا, جس کا دل پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا ہے. اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالی, مومن کی فراست سے بچو کہ وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آج پوری دنیا میں دلوں کے ویرانی کی کوششیں کی جا رہی ہیں, آج پوری دنیا کے اندر دل کو ویران کرنے کی کاوشیں اور جد و جہد چل رہی ہیں, اور یاد رکھو بڑی بھیانک سچویشن ہو گئی ہے. سوسائٹی کے انٹلیکچوئل اس وقت بے پناہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان کی طرف ہماری قوم کی پیش قدمی ہو. یقیناً بہت اچھی چیز ہے, لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خالص دنیاوی علم کی طرف پیش قدمی کی وجہ سے مستقبل ہمارے نوجوان کا اتنا تاریک نہ بن جائے کہ کہیں وہ بھی دہریہ نہ بن جائے اور کہیں وہ بھی اسلام کے نظام کو فرسودہ نظام تصور نہ کرے. اس لیے ضرورت ہے کہ جب کسی سائنسداں کو بطور مثال اپنے سائنس کے علم حاصل کرنے والے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس موقع پر کبھی امام غزالی کو پیش کیا جائے, کبھی امام رازی کو پیش کیا جائے, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان احساس صحابہ کو پیش کیا جائے تاکہ وہ بندہ جب بڑھے تو رسول اعظم کے اس شاخ کے نقش قدم پر بڑھے. ایک باپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کے حکم سے پہلے, آگے جو حکم آتا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان نے نماز کا حکم بعد میں دیا, حضرت لقمان نے امر بالمعروف کا حکم بعد میں دیا, حضرت لقمان نے اخلاق سنوارنے کی بات بعد میں کی, لیکن پہلی بات جو فرمائی وہ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے فرمائی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گناہوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر انسان برائی کے دلدل میں پھنس گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ برائی اس کی عقل کو ناکارہ کر دے گی, برائی اس کو کمزور کر دے گی, اور برے انسان کا سماج کے اندر کوئی وقار نہیں ہوتا, کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور کوئی وجود نہیں ہوتا. میں چھوٹی سی مثال, دنیا کے دوسرے نظام اور اسلامی نظام میں بڑا فرق ہے. دنیا کے دوسرے ممالک کے سربراہ اور پریسیڈنٹ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر کے عیاشی کر لیں تب بھی ان کے جرموں کو معاف کیا جاتا ہے, لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے کہ ایک شخص بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو, بڑے اونچے مقام پر فائز ہو, لیکن اگر اس کے دامن کی سیاہی کے حوالے سے لوگوں کو علم ہو جائے تو لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, اسے دامن بچا لیتے ہیں, اسے اپنا تعلق توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اسلام یہ معیار قائم کرنا چاہتا ہے کہ نہ خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں عزت ہے, نہ مال و زر کی وجہ سے تمہیں عزت ہے, تمہیں جب بھی عزت ملے گی تو رسول کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے مل سکتی ہے. اور جب کوئی شخص آقا کائنات کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا عامل بن جاتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں وہ کہیں بھی چلا جائے میرے مصطفیٰ کی ادائیں اسے عزت سے ہمکنار کر دیتی ہیں, اسے وقار عطا کر دیتی ہیں. نہ لوگ اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی رنگ کو اس کے رنگ کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی نسل کو دیکھتے ہیں, اور نہ اس کے مال کے اور نہ اس کے خزانے کی طرف توجہ رہتی ہے, نظر رہتی ہے تو بس ایک ہی چیز پر کہ بول نکلتے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت کی. آج ہماری تباہی اور بربادی کے اسباب کو ہم خود تلاش کریں. آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ ہو سکے تو اپنی زبان سے برائی کو روکو, برائی کو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو سرکار نے فرمایا کم از کم برائی کو دل سے برا جانو, برائی کو دل سے برا جانو, وذالک اضعف الایمان, کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. کسی برائی کو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کیا ہے؟ کمزور ترین درجہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, برائی کو دل سے برا جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, تو دل سے برائی کو برائی جاننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جواب ملے گا کہ اگر کسی شخص سے تمہیں نفرت ہے اور وہ سامنے سے آ رہا ہے تو تم اسے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لو گے, اس لیے کہ تمہیں اس سے نفرت ہے. کیا ہے؟ بولو, نفرت ہے. اپنا چہرہ کیا کرو گے؟ پھیر لو گے. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ نے فرمایا برائی کو دل سے برا جانو, یعنی جب تم دل سے برا جانو گے
تو اتنا تو ہوگا کہ کسی کو برائی سے نہ روک سکے، نہ زبان سے روک سکے، نہ ہاتھ سے روک سکے، لیکن اس برائی کے لیے تمہارے دل میں اگر نفرت ہے تو کم از کم تم اپنے دامن کو تو برائی سے بچا لو گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم برائی کو دل سے برا جان رہے ہیں؟
کیا آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم برائی کو دل سے برا جانتے ہیں؟ جس ایمان کو رسول اعظم نے کمزور ترین ایمان فرمایا،
کیا ہم اس ایمان کے بھی متحمل ہیں؟ تو ہمارا ضمیر آواز دے گا، ہم تو برائی کو بھی برائی دل سے برا جاننا اور اپنے دامن کو بچانے سے اجتناب کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی چٹان میں، آسمانوں میں، زمین میں کہیں بھی تم برائی کرو گے، اللہ لائے گا، لائے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو برائی سے نفرت پیدا کریں،
ان کے دلوں کے اندر برائی سے اتنی نفرت پیدا کرا دیں کہ ہمارا بچہ برائی سے اسی طریقے سے نفرت کرے اور ڈرے
جس طریقے سے سانپ اور بچھو کو دیکھ کر کے بچہ ڈرتا ہے. صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے
دنیاوی ساری خواہشات کو مکمل کر دینا، دنیا کی ساری چیزیں اس کے قدموں میں پیش کر دینا اور اس کے مطالبات کی تکمیل کر دینا، یہی ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے دل کے اندر برائی سے نفرت پیدا کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، یہی کام سیدنا غوث پاک کی ماں نے کیا، والد ماجدہ نے کیا.
جا رہے ہیں حصول علم کے لیے، بہت کچھ کہہ سکتی تھی نا، لیکن ایک ہی بات کہتی ہیں، بیٹے کبھی زبان سے جھوٹ مت بولنا.
یہ نصیحت ایک ماں اپنے بیٹے کو کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن ماں باپ کی ذمہ داریوں کے اندر یہ ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو تم برائیوں سے روکو اور برائیوں سے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرو، گھن پیدا کرو. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بچوں کو صرف برائی سے روک لیا گیا اور ان کو دولت نہ دی گئی، ان کے لیے مال و زر جمع نہیں کیا گیا، تو کیا برائی سے بچ جانا ہی بچے کی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ سمجھیں،
بچوں کا برائی سے بچ جانا کیا یہی بچوں کی کامیابی کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، نیکی کر کے تو ایک جنت مل سکتی ہے، لیکن برائی سے بچنے کے عوض میں مولا دو جنتیں عطا کرتا ہے.
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں دریافت کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو نیکی بھی بے پناہ کرتا ہے اور گناہ بھی بے پناہ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو نیکی کم کرتا ہے لیکن برائیوں سے اپنے دامن کو بے پناہ بچاتا ہے. آقا یہ بتائیں دونوں میں افضل کون ہے؟ سرکار نے فرمایا، جو شخص نیکی بھلے کم کرتا ہو لیکن دامن کو برائیوں سے زیادہ بچاتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو نیکی بھی زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. اس لیے کہ مریض اگر دواؤں کا استعمال نہ بھی کرے، صرف پرہیز بھی کرے، تو اسے فائدہ ضرور پہنچے گا. تو ایک بندہ اگر عبادت کی کثرت نہیں بھی کرتا، دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، تب بھی مولا اسے فائدہ ضرور پہنچائے گا، اسے ضرور گناہوں سے بچنے کا صلہ ملے گا، گناہوں سے بچنے کا بدلہ ملے گا. آپ جانتے ہیں تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چند خوش نصیبوں کے لیے جنہیں مولا عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا، اس میں سے ایک خوش نصیب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا. اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی خوبصورت عورت اسے گناہ کی طرف بلائے اور وہ کہے فابا وقال انی اخاف اللہ تعالی، اور وہ شخص کہے نہیں نہیں میں برائی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے دامن کو بچا لے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں اس برائی سے بچنے والے انسان کو مولا کل بروز قیامت عرش کے سائے میں
یاد رکھو. یہاں ایک اور بات عرض کر دو, بارش آ رہی ہے ماشاءاللہ, تو بارش کی مناسبت سے ایک بات یاد آ گئی کہ رائی کے دانے کے برابر بچنے کا کیوں حکم دیا گیا. سمجھو آپ, مثقال حبۃٍ حبۃٍ, رائی کے دانے کے برابر. بہت اچھی طریقے سے سمجھو, ماشاءاللہ آپ کا لباس بڑا قیمتی, آپ نکلے, بارش آ رہی ہے, راستے میں چیکڑ ہے, اپنے دامن کو آپ نے بچانے کی کوشش کی کہ کہیں چھینٹے میرے کپڑوں کو داغ سے آلودہ نہ کر دیں. آپ اپنے دامن کو بچا دیں, ایک داغ آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے اس کا آپ خیال کر لیں. لیکن اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ یار آپ دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن پیچھے آپ کرتا دیکھیے پورا گندا ہو چکا ہے, پھر آپ مجھے بتاؤ آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی دامن بچائیں گے؟ نہیں, پھر آپ چھوڑ دیں گے کب گندا ہو ہی چکا ہے, ہو جانے دو. پتا یہ چلا کہ رائی کے دانے کے برابر گناہ سے روکنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر تم گناہوں سے دامن کو بچاؤ گے تو بہت سارے گناہوں سے دامن کو بچا لو گے, لیکن اگر تمہارا دامن رائے کے دانے کے برابر گناہ سے آلودہ ہو چکا تو یہ گناہ آلود دامن کو پھر تم چھوڑ دو گے, سوچو گے چلو اور بھی کچھ گناہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, اتنے گناہ اور ہو جائیں گے. جس طریقے سے بارش کے چھینٹے کے بعد آدمی اپنے دامن کو چھوڑ دیتا ہے, اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں, خبردار خبردار, گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اپنے بچوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے تاکید کرو, نصیحت کرو, ان کے دل کے اندر برائیوں سے ایسی نفرت پیدا کرو کہ بچہ برائی کو دیکھ کر کے گھن محسوس کرے. انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو وہ دن دور نہیں کہ اسلامی معاشرہ اس طریقے سے وجود میں آئے گا کہ مسلمان رسول اعظم کی سنتوں کی خوشبو سے سارے جہاں کو معطر کرتے چلے جائیں. تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ ہفتہ واری اجتماع در حقیقت گناہوں سے نفرت اور رسول سے محبت کا درس دینے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پابندی سے آتے رہیں گے, دوست احباب کو لائیں گے, متعلقین کو لائیں گے, محبین کو لائیں گے, اور سنو جتنی دیر بھی بیٹھے رہو گے مولا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. ایک خاص بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس کے علاوہ ذکر کے حوالے سے, ابھی تک غفلت کے شکار رہے اور جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں لا الہ کے بعد سانس توڑ دی جاتی ہے اور پھر اللہ کہا جاتا ہے, الا اللہ کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ذکر کریں تو لا الہ کے بعد سانس نہ روکیں, لا الہ الا اللہ فوراً کہیں, اس لیے کہ لا الہ کہہ کر سانس روک دی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں. تو فرمایا گیا کہ الا اللہ اور لا الہ کے درمیان جو وقفہ ہو جاتا ہے اسے کفر سے تعبیر صوفیاء کرام نے فرمایا. اس لیے الہ پر سانس رکنی نہیں چاہیے, لا الہ الا اللہ, اس چیز کا خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ. تو آج جو ہم ذکر کریں گے اس میں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا, اور جب بھی ذکر الہی کہیں کرے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کریں گے نا انشاءاللہ العظیم. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پابندی سے آتے رہیں آئے گے نا انشاءاللہ. اور جو نصیحت ایک بے باپ کو اپنے بیٹے کو کرنی چاہیے وہ آج آپ نے سماعت فرمائی, آگے بہت ساری نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کی ہیں انشاءاللہ آئندہ اجتماع میں اسے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. رب قدیر اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.